الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلسلہ ہے آسان درس قرآن اتم الحج والعمرۃ للہ فان احصرتم فما استیسر من الہدی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استیسر من الہدی فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب فرمایا اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو پھر اگر تمہیں مکے سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور سات روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ یہ مکمل دس ہیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے یہ حج کے احکام ہیں اور اس میں کافی سارے احکام کا بیان ہے میں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب حج اور عمرے کا احرام باندھو تو پھر یہ احرام توڑو نہیں اسے پورا کرو حج کا احرام باندھا ہے تو حج مکمل کرو عمرے کا احرام باندھا ہے تو عمرہ مکمل کرو یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کسی بھی وجہ سے اپنا احرام چھوڑ کے واپس آ جاؤ تو ایسا نہ کرو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسی صورت پیش آ جائے کہ کسی بندے نے احرام باندھا اب اس کے ساتھ کوئی ایسی سچویشن ہو گئی کہ وہ حج یا عمرہ کر ہی نہیں سکتا جیسے ایک آدمی نے احرام باندھا اب احرام باندھ کے جب وہ چلا تو وہاں پر حکومت نے اس کو روک دیا حکومت کسی بھی وجہ سے اس کو روک دے اور اس کو جانے ہی نہ دے تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ باقی ساری زندگی دو چار سال یہ احرام میں پھرتا رہے ایسا تو نہیں ہوگا تو اب یہ کیا ہے یہ واپس آئے گا تو اب بات یہ ہے کہ احرام باندھا ہوا احرام بغیر حج عمرے کے کھلتا نہیں ہے تو اب کیا کرے تو اسے کہتے ہیں احصار احصار کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے یا تو شدید بیماری کی وجہ سے حج عمرہ کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے اور یا یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے حکومت کا خوف ہے اور وہ اس کے لیے حج عمرہ کرنا ممکن نہ رہا تو اب کیا کریں اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے اب یہ سارے احرام باندھے ہوئے تھے لیکن جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے معاہدہ ہوا صلح ہوئی اور یہ ہوا کہ اگلے سال عمرہ کریں گے اس سال نہیں کریں گے تو اب یہ جو 1400 افراد عمرہ کا احرام باندھ کر گئے تھے کیا کرتے تو اس میں یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ اب یہ کریں کہ جس کا احصار پایا جائے تو یہ کرے کہ وہ قربانی کا جانور حدود حرم میں بیچ دے قربانی کا جانور حدود حرم میں بیچ دے اور وہاں پر قربانی کر دے جب اس کی قربانی ہو جائے تو اب یہ اپنا احرام اتار دے اب یہ احرام اتار دے اور اب اس احرام کی ان کو قضا کرنی ہوگی عمرہ تھا تو عمرے کی قضا کرنی ہوگی حج ہے تو وہ حج کی قضا کریں گے تو یہ ہے احصار کا حکم جو یہاں پر بیان کیا گیا اچھا اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان فرمایا कि होता यह है कि जब एहराम बांधा होता है तो दौरान एहराम सर के बाल नहीं मुड़वा सकते। सर के बाल भी बाकी बदन के भी मना होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे सर के बालों का मामला यहाँ पर चूंकि मशकूर है तो उसके एतबार से अर्ज़ करता हूँ कि अब बाल नहीं मुड़वा सकते। अब मिसाल के तौर पे किसी को कोई मरज़ हो गया सर में, ऐसे जो है ना उसके जो है ना वो फोड़े फिंसियाँ निकल आई कि अब सर के बाल मुंडवाए बगैर गुजारा नहीं, या बाज़ अवकात ऐसा भी होता था कि किसी के सर में जुएं ही पड़ गई। आजकल तो बहुत सारे हल है ना जुओं के, पिछले ज़माने में ऐसे नहीं थे। तो अब ऐसी सूरत में वो बंदा शदीद तकलीफ़ में है तो वो क्या करे? तो फरमाया कि जब तकलीफ़ में है तो अब इसके लिए इजाज़त है कि ये बाल मुंडवा दे, तो हालत एहराम में अब बाल मुंडवाने की इजाज़त होगी। लेकिन होगा ये कि गुनाह तो नहीं होगा कि शरीयत ने इजाज़त दी है, वैसे अगर करे तो गुनाहगार है, लेकिन अब चूंकि मजबूरी है शरीयत ने इजाज़त दिया तो गुनाह नहीं, लेकिन इसका कफ़ारा देना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है? कफ़ारा यहाँ पर बयान फरमाया कि रोज़े या सदका या कुर्बानी। रोज़े से मुराद यहाँ पर हैं तीन रोज़े, सदके से मुराद है यहाँ पर सदका फितर, और कुर्बानी से मुराद है यहाँ पर दम, यानी कि एक बकरा बकरी भेड़ जो है वो ज़बह करना हुदूद हरम के अंदर, ये मुराद। अच्छा, फिर यहाँ पर एक रुख्सत है कि जिसने मजबूरी से ये किया, जिसे कहते हैं जुर्म गैर इख्तियारी, जिसने मजबूरी से ये किया तो उसे ये रुख्सत है कि वो बजाय कुर्बानी के, बकरे की कुर्बानी के, वो इसकी बजाय तीन रोज़े रख ले, तीन रोज़े रख ले। और या ये है कि छः मिस्कीनों को वो सदका फितर दे दे, या छः मिस्कीनों को दो वक्त का खाना खिला दे। तो जुर्मे गैर इख्तियारी में जहाँ पर दम होता है वहाँ मुतबादिल ये है। और अगर सदका फितर लाजिम आता है, जुर्म ऐसा है कि उस पर फदिया सदका फितर लाजिम है, तो ऐसी सूरत में एक रोज़ा रख ले, तो ये उसको इख्तियार है। फिर फरमाया कि जब तुम हालत इत्मीनान में हो और हज उमरा इकट्ठा करो तो फिर जो कुर्बानी मुयस्सर हो वो दो। ये क्या मसला है? हज की तीन किस्में हैं, एक है हज इफरात, एक है हज तमत्तो और एक है हज किरान। इफरात कहते हैं कि तनहा हज का अहराम बांधा और हज किया, हज का अहराम बांधा और हज किया। हज तमत्तो कहते हैं कि पहले उमरे का अहराम बांधा, उमरा किया, अहराम उतार दिया, फिर जब हज के दिन आए तो हज का अहराम बांधा और फिर हज किया। एक ही सफर में पहले उमरा किया, उसके अहराम से फारिग हो गए, फिर हज का अहराम बांधा, फिर हज किया। यह हज तमत्तो। हज किरान होता है कि उमरा और हज दोनों का इकट्ठा अहराम बांधा, नियत ये की कि मैं ये अहराम बांधता हूं उमरे का और हज का। अब उसके बाद क्या हुआ कि उमरा करके अहराम नहीं खोलना, ये अहराम चलता रहेगा हत्ता के हज का दिन आ जाएगा और उसी अहराम के साथ ही हज भी करेगा और उसके बाद ये अहराम खोलेगा। ये है तीन किस्में। हज इफराद जो होता है इसमें कोई कुर्बानी नहीं होती, लेकिन हज तमत्तो और किरान जिसका यहाँ तस्किरा है कि जिसने दो इबादतें एक सफर में जमा की उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम होती है कि वो कुर्बानी करे। जो मिना के अंदर की जाती है ना, जो आपने देखा होगा लोग लाखों की तादाद में कुर्बानी करते हैं, तो ये हज तमत्तो या हज किरान की होती है, तो ये कुर्बानी लाजिम है। अच्छा, अब अगर कोई गरीब आदमी है उसके पास पैसे नहीं कुर्बानी के तो क्या करे? तो फरमाए फिर दस रोज़े रखे, उनमें से तीन रोज़े तो होंगे अय्याम हज में, यानी दस जुल्हिज्जा से पहले पहले जो जुल्हिज्जा के अय्याम है इनमें तीन रोज़े रखेगा, और सात रोज़े रखेगा जब वो वापस आएगा, जब अपने वतन वापस आ जाए सात रोज़े फिर रख ले, तो ये होगा टोटल दस रोज़े। तो फरमाया कि ये दस रोज़े रखना। लेकिन ये जो हज तमत्तो और किरान है ये होता है आफाकी के लिए, जो हुदूद मीकात से बाहर रहता है। हुदूद मीकात से, जैसे हम पाकिस्तान से जाते हैं तो हम आफाकी कहलाते हैं, जो मीकात के अंदर रहते हैं उनको हिल्ली कहा जाता है, और जो हुदूद हरम में रहते हैं मक्के में उनको अहले हरम कहा जाता है। तो बाकी इसकी फिकी तफसीर है वो फिर फिकी किताबों में बाहरी शरीयत वगैरह में पढ़ी जा सकती है। इसके बाद हज के आदाब और कुछ अहम अहकाम बयान फरमाए। फरमाया अलहज अशहरुम मालूमात فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب। हज चंद मालूम महीने, तो जो इनमें हज की नियत करे तो हज में ना औरतों के सामने सोहबत का तस्किरा हो और ना कोई गुनाह हो और ना किसी से झगड़ा हो, और तुम जो भलाई करो अल्लाह उसे जानता है, और ज़ादे राह साथ ले लो پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت مبارکہ حج کے دو بنیادی احکام اور ایک تیسری اس کی خوبصورت تنبیہ پر مشتمل ہے۔ بنیادی حکم یہ بیان کیا کہ حج جو ہے وہ چند مشہور مہینوں میں ہوتا ہے۔ چند مشہور مہینوں میں سے کیا مراد ہے؟ اصل جو حج ہے یعنی جو میدان عرفات میں جانا ہے، یہ تو ہوتا ہے ذوالحجہ میں، ذوالحجہ کی 9 تاریخ حج کا دن یہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مزید اس کے آگے پیچھے کے افعال ہیں، لیکن مین شے جو ہے وہ ہے حالت احرام میں بنیت حج 9 عرفہ کو ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ میدان عرفات میں پہنچنا۔ حج کا اصل وقت یہ ہے، لیکن حج کے مہینے کیا ہیں؟ وہ ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی دن۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں ہے کہ حج کا جو مشروع طریقہ ہے یعنی کہ جو شرعی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد ہی حج کا احرام باندھا جائے۔ تو اس اعتبار سے ہے کہ حج کے معروف مہینے ہیں، ورنہ اصل تو ایک دن ہوتا ہے جو مین فرض ہے، جو رکن ہے، اور بقیہ جو ہیں وہ اس کے احرام باندھنے کے مہینے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو حج کرے تو اس میں ان چیزوں سے احتراز کرے، احرام کے بعد نہ تو کوئی گناہ کی بات ہو، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو، لڑائی جھگڑا تو ویسے بھی منع ہے، لیکن احرام کے بعد اس سے اور زیادہ بچنا چاہیے، احرام کے بعد اس سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہے کہ اس میں عورتوں کے جو معاملات ہیں، جو ازدواجی تعلقات ہیں، ازدواجی تعلقات بذات خود تو منع ہیں ہی ہیں، ان کی بات کرنا بھی منع ہے، یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طرح کی بات کرنا منع ہو جاتا ہے، اور نہ کسی دوسرے سے ایسا تذکرہ کر سکتے۔ تو یہ حالت احرام کے اندر یہ پابندیاں جو ہیں یہ پوری کرنی ہوتی۔ اچھا، پھر یہاں یہ جو فرمایا کہ حج کے اندر کوئی جھگڑا نہ ہو، حکم تو یہی ہے کہ حج کے اندر جھگڑا نہ ہو، اور حالت احرام کے اندر جھگڑے کی زیادہ ممانعت ہو جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو آج تک کا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا حاجی لڑتے ہیں نا، اتنا شاید ہی کوئی لڑتا ہو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ حج کرنے آئے، خدا کے گھر پہ آئے ہوئے، حرکتیں دیکھو ان کی۔ نہ جاتے ہوئے تو تھوڑا بہت کوئی عقل شعور اس کے ساتھ چلے ہی جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کے جب رش ہوتا ہے، دھکے لگتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، میدان عرفات میں گئے، وہاں دھوپ لگی، گرمی لگی، خیمہ نہیں ملا، جگہ نہیں ملی، یا منا کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تو پھر ان کی لڑائیاں دیکھنے والی ہوتی۔ تو وہ کوئی یاد نہیں ہوتا کہ میں حج کرنے آیا ہوں، ایسا پھر جو ہے وہ لڑتے ہیں کہ شاید اپنی گلی محلی میں ویسے نہ لڑتے۔ اچھا، اسی طرح کھانے کے اوپر، اب تو خیر کھانا ہر ایک نے خرید کے کھانا ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا کہ جب یہ جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں یہ کھانا دیا کرتے تھے نا، کاروان والے، تو کھانے پہ جو لڑائیاں ہوتی تھیں نا، بوٹیوں پہ اور بقیہ چیزوں پہ، شرم آتی تھی دیکھتے ہوئے کہ یہ حاجی۔ تو یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حج تو کر لیا لیکن اندر نہیں نا صاف ہوتا، جب تک من صاف نہیں ہوگا 100 حج کر کے بھی بندہ نیک نہیں بن سکتا۔ تو اندر کی اصلاح جو ہے، اخلاق کی اصلاح، اپنے من کی اصلاح، یہ چاہیے۔ یہ جو جھگڑے سے منع کیا ہے نا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بھائی یہ اتنے سارے دن ہیں، جھگڑے سے بچ بچ کے بچنا آ ہی جائے گا اس کو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابھی ایک تو حج کے دوران لڑائیاں، اور اس کے بعد حج سے فارغ ہونے کے بعد تو پھر یہ ہوتا ہے نا، اب تو کام ہی کوئی نہیں، حج کے دنوں میں تو چلے تھوڑا بہت کام کر ہی لیا، حج کے بعد فارغ ہے نا، تو اب پھر کرو بیٹھ کے غیبت، چغلیاں، لڑائیاں، یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہ پوچھیں کیا کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ لڑائی، جہاز میں لڑائی، سامان پہ لڑائی، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار تم حج کر کے آئے ہو، خدا کے گھر سے آئے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ یہ عام مناظر ہیں کہ جو دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات حج کے حوالے سے، بعض لوگوں کی عادت تھی کہ حج پہ بغیر سامان سفر کے نکل جاتے ہیں اور لوگوں سے پھر بھیک مانگتے، یمن کے کچھ لوگوں کی عادت تھی اور لوگوں سے بھیک مانگتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھیک مانگنے والا کام نہ کرو، گھر سے زیادہ راہ لے کے چلو، تقوی یہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بغیر کچھ لیے گھر سے نکل پڑو، پھر لوگوں سے مانگتے رہو، یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھیک مانگنا کوئی تقوی نہیں، گھر سے سامان لے کے چلو، تو یہ ہے تقوی کا کام، یہ ہے کرنے کا کام، اور بہترین زیادہ راہ وہ ہے ہی خدا سے ڈرنا۔ تو فرمایا کہ ان پر عمل کرو۔ اس کے بعد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ ایک حکم ہے کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ اگر حج کے دوران کسی نے کوئی کاروبار کر لیا تو اس کا حج ضائع ہو گیا، یا کسی نے اپنی کوئی شے کرائے پر دے دی تو اس کا حج کا ثواب ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے حج کا ثواب ضائع نہیں ہوتا، اگر تم اس طرح کا زمینی طور پہ کوئی کام کاج کر کے کچھ کمائی کر لیتے ہو تو اس میں تم پہ کوئی گرفت نہیں۔ پھر اس کے بعد زمانہ جاہلیت کا ایک رواج تھا کہ لوگ کیا کرتے کہ جب عرفات سے واپس آتے تو مزدلفہ، جہاں مشعر حرام ہے، مزدلفہ میں بیٹھ کے پھر اپنے باپ دادا کے قصے سناتے، او میرا ابا ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا پردادا ایسا تھا، میرے تو بڑوں نے یہ کیا، میرا قبیلہ تو ایسا ہے، تو اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، یہ ان کی نہ کرو۔ تو فرمایا کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، ورنہ تو تم گمراہ تھے، شرک میں پڑے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اچھا، اس میں ہمارے لیے بھی تھوڑا سا سبق ہے۔ ہمارے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، جو وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ منا کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، چونکہ ہوتے فارغ ہیں نا، 3 دن صرف کینکریاں مارنی ہیں۔ اب 3 دن کینکریاں مارنی ہیں، 10, 11, 12, 13 کو بھی مار سکتے ہیں، بلکہ سنت ہے مارنا۔ تو اب وہ 3 دن کینکریاں مار کے فارغ اب کریں کیا؟ تو اب بیٹھ کے پھر ڈنگے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اب پھر جو دنیا داری چل یہاں چل رہی ہوتی وہی وہاں پر چل رہی ہوتی، وہاں فراغت زیادہ ہوتی ہے تو ذرا زیادہ چلنا شروع ہو جاتی۔ تو ذکر کی توفیق کم ہوتی ہے، باتوں کی توفیق ذرا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قریشیوں کو کیوں یہاں پر مخاطب کیا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ اہل قریش یہ کرتے تھے کہ سارے لوگ عرفات جاتے اور یہ مزدلفہ میں بیٹھے رہتے، یہ بولتے ہمارا حج ادھر ہی ہو گیا، ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، تم بھی وہیں جاؤ جہاں سارے جاتے ہیں، اور وہیں سے پلٹو جہاں سے سارے پلٹتے ہیں، مزدلفہ سے واپس نہیں پلٹنا۔ یہ وہ دین کا حکم تھا کہ جس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، اور خاندانوں کے اعتبار سے معزز یا کم تر، ان سب کو برابر کر دیا۔ حج وہ عظیم عبادت ہے، بلکہ اسلام کی ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جو چھوٹے بڑے سب کی تفریق کو ختم کرتی، جس میں دنیاوی عزت، شان، نام، نمود، خاندان، برادری، کنبہ، قبیلہ سب برابر شد۔ نماز کے اندر سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ارب پتیوں کی لائن پہلی ہوگی، کروڑ پتیوں کی دوسری ہوگی، لاکھ پتیوں کی تیسری ہوگی، غریب غربا پیچھے ہوں گے، نہیں، جو پہلے آئے پہلے کھڑا ہوگا۔ روزوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ امیروں کے اوپر جو ہے وہ 26 روزے ہیں اور غریبوں کے اوپر 36 روزے، نہیں، سب پہ برابر۔ حج کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ امیروں کو جو ہے ذرا رخصتیں ہیں، غریبوں کو جو ہے نا پابندیاں ہیں، سب سارے کام ہی کریں گے۔ تو یہ جو تفریق ہے دین اسلام کی، یہ وہ مساوات ہے جو دین کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں مرتبہ پیسے کا نہیں ہے، برادری کا نہیں ہے، کنبے قبیلے کا نہیں ہے، تقوی کا ہے، پرہیزگاری کا ہے، کردار کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، تو یہ وہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ حج سے فارغ ہو کے فرمایا کہ اپنے باپ دادا کا جیسے ذکر کرتے ہو اللہ کا ویسے ذکر کرو، بلکہ اس سے زیادہ کرو، باپ دادا کو ادھر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اچھا، پھر اس کے بعد لوگوں کی دو حالتیں، جو دنیا دار ہیں، جو کفار ہیں، فرمایا وہ کہتے ہیں یا اللہ جو دینا دنیا میں دے دیں، وہ دنیا ہی مانگتے ہیں، فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اچھے لوگ بھی ہیں، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ ہیں مومنوں کا کام، یہ ہے مسلمانوں کا کام، دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے۔ مومن وہ ہے جس کی دنیا بھی ٹھیک ہو آخرت بھی ٹھیک ہو، کافر وہ ہے جو دنیا کا جو سوچے آخرت کا نہ سوچے۔ تو یہ جو دنیا آخرت دونوں کا سوچنے والے ہیں، فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ جیسے عمل کریں گے انہیں ان کی کمائیوں سے حصہ ملے گا، نیک عمل کرنے والوں کو نیکیوں سے حصہ ملے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، یعنی جب وہ حساب کرے گا تو اسے حساب کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، کوئی کیلکولیشن نہیں شروع ہو جائے گی، چلو بھی اس کی گنتی شروع کرو کیا بنتا ہے، نہیں، ٹکا ٹک جو ہے نا سیکنڈز کے اندر، اس سے بھی جلدی جو ہے اللہ تعالیٰ حساب مکمل فرما دے گا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو جلدی کر کے دو دن میں منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ ہے حج کے دنوں کا۔ حج کے دنوں سے مراد یہ جو فرمایا کہ گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اس سے مراد ہے ایام تشریق۔ ایام تشریق 9, 10, 11, 12، تو یہ جو ہے یہ ایام تشریق ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، یعنی منا کے اندر جو دن ٹھہرتے ہیں ان دنوں میں خدا کو یاد کرو۔ 13 کو بھی ٹھہرتے ہیں تو 13 بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، تو ان میں خدا کا ذکر کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو دو دن میں چلا جائے، یعنی ایک دن تو 10 ذوالحجہ ہے، یوم النہر جسے کہتے ہیں، یوم النہر کے بعد دو دن 11 اور 12، 11 ذوالحجہ 12 ذوالحجہ، تو جو 10 کی رمی کرے پھر اس کے بعد صرف دو دن کرے 11 12 کی اور چلا جائے، تو فرمایا اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ تو تین دن اگر کوئی رمی کر لیتا ہے تو اس کا واجب پورا ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 13 تاریخ کی رمی بھی کی جائے، اگلے دن کی رمی بھی کی جائے۔ اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ یہ کچھ منافق تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ ان میں کوئی وہ ہے کہ جب باتیں کرتے ہیں نا تو بڑی شاندار لگتی، باتیں تیری جیسے کہہ جائیں کیا بات کی ہے جناب، کیا باتیں کرتا ہے۔ تو منافق بڑے چرب زبان ہوتے تھے، باتیں بڑی شاندار کرتے تھے، یعنی کہ چند ایک کا تذکرہ ہے، اور جو بات کرتے بولتے دل سے کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے جھگڑالو، یہاں تو یہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں بعد میں جا کے فساد کرتے ہیں، اور یہ آج بھی ایسے پائے جاتے ہیں۔ اعتقادی منافق تو یہ نہیں ہوتے، لیکن عملی طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ باتیں کریں گے تو بندے کو آسمان پہ چڑھا دیں گے، اور جو حرکت کریں گے تو وہ زمین کے نیچے پہنچا دیں گے۔ تو آج بھی عملی منافق جو ہے ان کی کمی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہوتا ہے۔ اب فرمائے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے، وہ جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے والا تھا، فرمایا اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ باتیں بڑی اچھی لیکن حرکتیں یہ ہیں کہ لڑائی کروا کے بندے مریں گے، جانور مریں گے، کھیتیوں کو آگ لگا دی جائے گی، حرکتیں یہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اسی کی مزید کرتوتیں بیان کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تیسری بات فرمائی۔ تیسری بات کیا ہے کہ اس میں تکبر اتنا ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بات سمجھائی جائے نا तो मानता नहीं है, बल्कि उसकी जो अना और उसकी जो जिद है वो उसे और गुनाह पे उभारती है। जैसे आदमी किसी पैसे वाले को आपको बात समझा दें, या किसी दुनियावी मोअज्ज़ज़ आदमी को बात समझा दें, या दीनदार ही हो लेकिन उसके कल्ब की इस्लाह पूरी तरह ना हुई हो, सिर्फ जाहिर का दीनदार हो, अंदर का दीनदार ना हो, आप उसको को बात कह के देख लें, तो वो जो आपके सामने बड़ा सूटड बूटड और अप टू डेट और बड़ा पढ़ा लिखा और बाबू बन के बैठा हुआ था, अभी आपने दो बातें अगर समझाने की कर दी तो फिर उसका लबो लहजा और उसके मुंह से निकलने वाली झाग और उसकी रगों का फूलना और उसके चेहरे के रंग आप देख लें, तो दो टके की इज्जत नहीं होती बाद अवकात लोगों की, लेकिन अकड़े ऐसे होते कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो बात यह है कि जब तक अंदर की इस्लाह नहीं होती ना, तब तक ये जाहिर की जो चीज़ें होती हैं ये फिर ऐसे ही होती हैं कि भग करके उड़ जाती है। ये ऐसे ही होती हैं कि जैसे बारूद को थोड़ी सी आग लगाएं तो सब उड़ जाता है। तो ये जो जाहिर होता है ना, सिर्फ सिर्फ जाहिर है, अंदर कुछ भी नहीं है, इसकी हालत बारूद जैसी होती है, जिसे थोड़ी सी जिसकी अना को आग लगी सब उड़ जाएगा। तो लिहाजा जाहिर के साथ साथ बातिन की तरफ भी तवज्जो दें, और जो पैसे वाला मनसब वाला है वो गौर करे कि उसका तर्ज अमल मुनाफिकाना ना हो। इसके बाद फिर एक बहुत खूबसूरत लोगों का भी तस्करा किया गया, बहुत अच्छे लोगों का भी, ये तो मुनाफिक थे लेकिन अब अच्छे लोगों का तस्करा है। फरमाया वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। और लोगों में से कोई वो है जो अल्लाह की रिजा तलाश करने के लिए अपनी जान बेच देता है, और अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान है। कुछ ऐसे भी कि खुदा की खुशनूदी के लिए अपनी जान बेचने को तैयार है कि मौला तेरी रिजा की खातिर, तेरी खुशी की खातिर अगर हमें अपना माल देना पड़े तो माल देंगे, जान देनी पड़े तो जान देंगे। ऐ मौला तेरी रिजा ही हमें मतलूब है, वही हमारे लिए सब कुछ है। रज़ाए मौला अज हमा औला, मौला की रिजा हर शय से ऊपर है। तो ये वाले भी हैं जैसे सहाबा किराम थे, जैसे औलिया किराम होते हैं, जैसे सूफिया किराम होते हैं, जैसे उलमाए रब्बानीशीन होते हैं, तो ये हस्तियाँ भी होती हैं। अल्लाह ताला हमें इनकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी शर अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कुरआन।